समहा अनिम समहा इव मुंडा नमः कामों से तुम दूर हो गए। सवाल पैदा होता है कि हम 15 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं कि जो बालिग होने से पहले से ही नमाजी हैं, कुछ वो हैं कि जो मैं बीच में नमाज शुरू की, हम भी उम्रे हो गई नमाज पढ़ते हुए, लेकिन हमको क्यों नहीं महसूस होता है कि ये नमाज हमको बुराई से रोकती। क्या इसका मतलब ये है कि ये बात गलत है? जाहिर है गलत हो नहीं सकती कुरान में। क्या इसका मतलब ये है कि आज की नमाज में वो तासीर नहीं रही? कि नहीं, नमाज में तो तासीर थे, लेकिन हमको क्यों महसूस नहीं होता? तो उसकी बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह है कि हमारी नमाज शक्ल में तो वैसी बन जाती है, हकीकत में वैसी नहीं बनती। शक्ल में तो वैसी नमाज हो जाती है लेकिन हकीकत में वैसी नमाज नहीं होती, इसलिए इस नमाज के अंदर वो कुव्वत नहीं। हकीकत में वो नमाज जब उसी ध्यान के साथ, उसी खुशू के साथ, उसी तरह से अल्फाज पढ़ करके जिस तरह से अल्फाज पढ़ने चाहिए, जब उस तरह की नमाज, तो ये जानदार नमाज बनती है। बस मैं इसकी सिर्फ एक मिसाल बताता हूँ। फोहश कामों में से बहुत बड़ा फोहश काम है आंख से नामहरम को देखना, और ये आज के जमाने का बहुत परेशान कुन मसला है, क्योंकि बेपर्दगी का दौर और बेपर्दगी का सैलाब, कोई घर बचा हुआ नहीं जिसमें यह दाखिल ना हुआ हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां बेपर्दगी नहीं। और अगर इंसान की शक्ल में बेपर्दगी नहीं है तो फोटो की शक्ल में तो है ही। कल हम एक जगह हज की तरबियत के लिए हाजियों को जमा किया था एक गांव के इलाके में, तो वहां उन्होंने एहराम लाया, एहराम दिखाना था उनको बांध करके। तो एहराम जिस पॉलिथीन में है, उस पॉलिथीन में भी औरत का फोटो बना हुआ है, वो भी एहराम पहने हुए। औरत को तो एहराम पहनना ही नहीं है, लेकिन उसमें भी औरत को लाया। तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहां औरत को इस्तेमाल ना किया गया हो, और ये आज के जमाने का औरत का बदतरीन इस्तेहसाल है, जिसको औरत भी समझ नहीं पाई कि मुझे उन्हें इस्तेमाल किया है किस काम के लिए, अपनी चीजों के एडवर्टाइज करने के लिए। दुनिया में बहुत मशहूर मैगजीन है टाइम मैगजीन, उसके रिपोर्ट का हवाला मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था किसी औरत के बारे में कि वो एक दिन में $25 मिलियन लेती है, $25 मिलियन लेती है एक दिन का, किस चीज का? एडवर्टाइज के लिए पोज दे रहे हैं, एडवर्टाइज के लिए उसको अपने मुख्तलिफ पोज दे रहे हैं, तो वो $25 मिलियन लेती है। चलिए साहब, ये $25 मिलियन कंपनी किससे वसूल करेगी? यह है सवाल आवाम से। जिस चीज का ये एडवर्टाइज है, उस चीज की जब कीमत कंपनी लगाएगी, ये $25 मिलियन आवाम से लेना है। तो हमको ही उसका फोटो दिखाया और हमसे ही पैसे लेकर। ये जितनी चीजें बिकती है, ये जो बाहर कुरकुरे होते हैं या क्या होते हैं, ये कोको कोले, ये जो कोको कोलों की नंगी औरतें हैं, ये नंगी औरतों का पैसा हमसे जाता है, ये खरीदने वाले को देना पड़ता है। उन्होंने नंगी औरतों के 2-4 फोटो लिए, उनको करोड़ों रुपया दे दिया, और करोड़ों रुपया देने के बाद फिर आगे में बोतल में उसको शामिल करेंगे, हम इतना खर्चा आया है। तो हमको ही दिखाएंगे, हमसे ही पैसा लेंगे, और हमको पैगाम सुनाते हैं कि ऐसे तुम भी बनो, या तुम्हारी घर की बेटियां ऐसी बननी चाहिए। यह है वो आज के दौर का फितना जिसमें औरत इस्तेमाल हो गई। तो बेपर्दगी आज का बहुत बड़ा सैलाब है, इस सैलाब से आंख बचाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अब हम अगर हम गौर करेंगे, नमाज कैसे बचाएंगे हमको? अब देखिए कैसे। नमाज में एक हुक्म है, उसको कहते हैं कयाम। कयाम का मतलब होता है अल्लाह के सामने खड़ा होना। इस खड़ा होने में आंखें बंद रखनी है या खुली? तो जवाब है खुली रखो। ठीक है साहब, आंखें खुली रखनी है। उसके बाद सवाल है नजर कहां रखनी है? यह है सवाल, नजर कहां रखनी है? तो सही देखिएगा, ठीक है, सही देखिए जगह आपने नजर रखी। अब नमाज ये पैगाम देती है कि जैसे तुम नमाज में खड़े होकर के सजदे की जगह पर नजर रखते थे, इसी तरह से जब तुम नमाज के बाहर निकलोगे तो सजदे की जगह नजर रखना, तुमको नामहरम पर नजर ही नहीं पड़ेगी। किसी सड़क से चलते रहे, जब सजदे की जगह नजर रहे, वहां सजदा तो नहीं करना है लेकिन सामने, तो नामहरम पर नजर नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो ज्यादा ज्यादा उसके पांव पर पड़ेगी। है ये बहुत मुश्किल, और अगर ये आदत पड़ जाए बस एक बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो जाता है। लेकिन हम जब चलते हैं तो दाएं भी हैं बाएं भी हैं, उतना अपनी फिक्र नहीं जितने दाएं बाएं की है। तो जो दाएं बाएं देखना, सामने देखना, यही है वो पड़ी परेशानी जिसकी वजह से ये बेपर्दगी हो। तो नमाज का पैगाम ये इस तरह से, नमाज की एक एक चीज में ये ऐसे फलसफे हैं। अब आदमी सोचता है मैं बहुत बड़ा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा नौकर है, ये गंदा आदमी है, ये मुकुर है, ये क्या क्या कहते हैं, ठीक। लेकिन जब नमाज में खड़े होते हैं तो साहब जहां आपको सब में जगह मिले वहीं आपको खड़ा होना है। आप चाहे वजीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे मौलाना हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे उस्ताद हो, आपके शागिर्द आगे खड़े हैं, आपको जगह पीछे मिलती है वहीं खड़े रहिए। ये नहीं है साहब इस्लाम में क्या कि पहली सफ तो रहेगी फलानी कैटेगरी के लोगों की, दूसरी सफ रहेगी फलाना ही, तमाम एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, पैगाम मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि हम जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो किसी को अपने से कमतर नहीं समझेंगे। जैसे मैंने नमाज में अपने दाएं और अपने बाएं किसी को अपने से कमतर नहीं समझा, बराबर बराबर खड़े रहे, इसी तरह से नमाज के बाहर। तो नमाज का पैगाम मुसावा, इस तरह से नमाज में हर हर चीज में फलसफा। तो खैर मैं नुकता एक समझा वो ये कि अगर हम ये कोशिश करें, आदत डालें कि हम जब बाहर निकलेंगे तो नजर हमेशा नीचे रखें। नीचे रखने का मतलब ये कि जहां आदमी अगर सजदा करता तो नजर कहां रहती, जहां वो सजदे में नजर रहती है उसी जगह पर हम नजर रखकर के चलने लगेंगे। नंबर एक, महज़ब कहलाएंगे, शरीफ इंसान कहलाएंगे, आंखें जो है वो उस बुराई से बच जाएंगे जो दाएं बाएं देखने और आगे देखने से जो गुनाह होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत ने दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का अगर किसी नामहरम पर निगाह उठ जाए तब, तो आप अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया पहली नजर जो अचानक उठ गई वो माफ, पहली नजर जो अचानक उठ गई वो माफ। और उसके बाद अगर तुमने दोबारा दूसरी नजर उठाई उस पर अल्लाह ताला शानो मुआवजा दे। हमारी पिछली तारीख में बड़े दीनदार लोगों का रवैया ये होता था कि उनके घर में अगर बेटी जवान होती थी तो उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखते, हालांकि वो अपनी बेटी है, उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखते थे, उससे अगर बात करेंगे तो नजर नीचे रखते, बेटा आप आए नहीं, वो लड़की इधर खड़ी है उसकी तरफ नजर नहीं करते थे, और वो भी हया से अपने बाप के सामने नहीं आती थी। तो हया इतना ये तरबियत हुआ करती थी। तो नमाज का पैगाम ये है कि जब तुम कयाम में नजर रखते हो तो सजदे की जगह, नमाज के बाहर जब निकलोगे तब भी नजर रखो सजदे ही की जगह। अगर तुम्हें इसकी आदत पड़ गई तो नामहरम पर तुम्हारी निगाह नहीं पड़ेगी, और जब नामहरम पर निगाह पड़ती है तो उसके बहुत सारे नुकसानों में से एक नुकसान यह होता है कि नमाज में ध्यान नहीं रहता। कोशिश करते हैं हम नमाज के ध्यान में, इधर से पकड़ करके लाते हैं फिर इधर चला जाता है, इधर से पकड़ कर लाते हैं फिर ख्यालात इधर चले जाते हैं, और जो ही अल्लाह उबर गया ख्यालात का हुजूम, और जो ही सलाम फेरा ख्यालात आ रहे, वो इसी वक्त सारे मुसल्लत हो जाते हैं। उसका एक सबब यही है, हराम लुकमा और निगाह का गलत देखना, ये दो सबब हैं जो नमाज में ध्यान नहीं लगने देते। अब जब नमाज में ध्यान नहीं लगा तो ये नमाज बेजान नमाज बन गई, ये बेजान नमाज, अल्लाह का फर्ज तो अदा हो गया, अल्लाह का फर्ज तो अदा हो गया, दूध में से क्रीम सारा निकाल लिया, दूध तो है अब भी वो, लेकिन उसमें ताकत कुछ नहीं। तो ये बेजान नमाज, नमाज तो है शक्ल में मगर चूंकि उसमें जान नहीं है इसलिए ये नमाज बुराइयों से रोक नहीं पाती, तो कसूर तो हमारा है। इसलिए कुरान की आयत तो सही है, इन सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, कि नमाज तुमको रोकेगी मुनकर कामों से, फहश कामों से, बुरे कामों से, लेकिन वो नमाज जो जानदार हो। दूध से बदन में ताकत आएगी मगर दूध में से अगर सारा निकाल लिया तो फिर क्या ताकत आएगी, वो तो खत्म ही। एक बात तो ये किसी ने पूछी थी तो इसलिए मैंने ये समझाई। ये कोई भाई लिखते हैं, क्या बेगुस्ल आदमी ज़बा कर सकता है, क्या वो गोश्त जो बेगुस्ल आदमी ने ज़बा किया है खाना सही है? जवाब, पहली बात तो ये है, ये बहुत ही नादिर कस्म की सूरत हाल होगी कि एक आदमी बेगुस्ल है और उसको ज़बा करने का मरहला सामने आ गया। ज्यादा ज्यादा शक्ल कौन सी बन सकती है, मसलन एक आदमी जंगल में शिकार कर रहा, शिकार के लिए वो गया हुआ है, उसको गुस्ल लाजिम हो गया, अभी उसने गुस्ल किया ही नहीं, फिर उसने शिकार किया तो अब वो कहता है जब तक गुस्ल करूंगा तब तक ये मर ही जाएगा, वो है वो नज़र। वरना सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर रह करके बजाय इसकी सूरत पेश नहीं आ सकती कि साहब एक आदमी बेगुस्ल है और उसको ज़बा करने की भी ज्यादा मजबूरी है। तो इसलिए कोई बहुत नादिर किस्म की शक्ल है, ये आम पाई जाने वाली शक्ल नहीं है। लेकिन बहरहाल जब कोई शक्ल ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि एक आदमी बेगुस्ल है और उसको ज़बा करना पड़ रहा है या उसने ज़बा कर दिया है, अब ये जानवर हलाल है या हराम, तो जवाब ये जानवर हलाल है। बेवजू اور بے غسل انسان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. بالکل ٹھیک, ہاں بالکل ٹھیک, کوئی قصور کہاں, قصور تو ہے, کمی تو ہے اس میں. کیا کمی ہے؟ تو بے وضو جانور ذبح کرتے تب بھی اس میں کمی تھی, بے غسل کر رہے ہو تب بھی اس میں کمی ہے. ہے حلال مگر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے, اس جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اسی کو اسلام میں کہتے ہیں مکروہ. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے چلے گا مگر اچھا نہیں, چلے کراہت, کراہت بھی کلز بھی ہے, کراہت اور مکروہ یہ دونوں ایک ہی چیز میں آ گئے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران حکم بھی ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھو, حرکت بھی مت کرو, ٹھیک. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ کرتا ہی نہیں, یہ بہت حرکت ہے اس نے نماز میں کی. سلام پھیرنے کے بعد کہتا یہ بتائیے میری نماز صحیح ہو گئی؟ کہا کہا جی صحیح ہو گئی. کیوں صحیح ہو گئی؟ اس لیے کہ نماز کے جتنے فرض ہیں وہ سارے تم نے ادا کیے, قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, الحمد بھی پڑھا, سورت بھی پڑھی, ساری چیزیں ادا ہو گئی, تو فٹ ہے نماز؟ کہا لگا نہیں مکمل فٹ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہ جو تم یوں کر رہے تھے اس کی وجہ سے نماز میں داغ آ گیا. کیا داغ آ گیا؟ اسے وہ کہتے ہیں شریعت کے طرز میں کرا تھا, ٹھیک. بات اگر ہو تم لوگوں تھا ایسے سوچنا, بات بات مگر تچھا یو تھا سن گوس, بس یہ یہی کر رہا. جو انسان ٹائٹ چاول کھانے والا ہے اس کو اگر وزر دے دیا بتاؤ جی چاول ہے؟ کہ ہاں جی چاول ہے. کھاؤ گے پیٹ بھرے گا؟ کہاں پیٹ بھرے گا. ڈنگ نہیں بھی آ کے, ہاں ڈنگ تو نہیں بھی, مگر مگر وہی ہے مکرو. یہ جو مگر ہے وہی ہے مکرو, ٹھیک. اسی طرح سے جو مان لیجیے جو صحیح کشمیری چائے پینے والے تھے ان کا بیلنس ہوتا تھا, دودھ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر وہ چائے کا مزہ نہیں رہے گا, دودھ کم رہے گا وہ بھی چائے کا مزہ نہیں رہے گا, نمک اتنا ہونا چاہیے, پھول اتنی ہونی چاہیے, اس کے بعد جب وہ بیلنس صحیح آئے گا تو آئے ویسی چائے. اب فرق کیجیے چائے میں نمک زیادہ ہو گیا وہیں کیا علاج ہوتا, تو کہتا ہوں دودھ زیادہ, ٹھیک. لیکن جو اصلی چائے پینے والے وہ کہیں گے اب وہ نہیں رہی ہے, دودھ تو ڈال دیا آپ نے زیادہ, نمک بیلنس میں آ گیا مگر وہ چائے نہیں رہی ہے. اور کوئی علاج کریں اور کیا علاج چلتا ہے, اس چوٹ بھی الاؤ تو ٹھیک ہے, نمک بیلنس میں آ گیا مگر پھر بھی ویسی چائے نہیں رہی, وہ اصل جو معیار ہے وہ ہٹ گیا. اسی کو کہتے ہیں اسلام کے طور میں مکروہ. کپڑے ہم نے پہنے, ابھی جمعے کے لیے چلے, چلتے چلتے وہاں سے پاک پانی کی چھک آ گئی, پاک پانی چھوڑ دیجیے. ہم چلتے چلتے گئے اور ہم نے آم کھایا اور آم کھاتے ہوئے اس کے دو تین قطرے اس پر گر گئے. بتائیے یہ کپڑا ناپاک ہوا؟ پاک ہے. اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ کیا اس کو, یہ جو ذرا سا داغ اچھا نہیں لگ رہا ہے, یہی چیز جب اسلام میں آتی ہے تو اس کو اسلام کے ٹرم میں مکروہ کہتے ہیں, کراہت کہتے ہیں. اسی طرح سے جب بے وضو انسان ذبح کرے گا تو اس کے ذبح کیے ہوئے جانور میں کراہت آتی ہے, بے وضو ذبح کرے گا تو اس کے جانور میں کراہت آتی ہے. لیکن کراہت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس جانور کو پھینکو, اس کو کھا سکتے ہیں, وہ پاک ہے, حلال ہے وہ, لیکن کراہت آ گئی. اصل میں اسلام نے ذبح کو ذبح کے لیے آسانی رکھی ہے. آسانی وہ آسانی کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ ذبح کے حالات کبھی وہ آئیں گے جہاں یہ ساری شرطیں پوری نہیں ہو پائیں گی. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی نوکرانی مدینہ شریف میں بکریاں چرا رہی تھی, ایک بکری پہاڑ سے نیچے گر گئی. اس نوکرانی نے سوچا جب تک کسی مرد کو بلاؤں گی تب تک یہ مر ہی جائے گی, اور جب تک میں چھری ڈھونڈوں گی تب تک مر جائے گی, لہذا ایک تو میں خود ذبح کروں گی اور پتھر سے ذبح کروں گی. تو پتھر اٹھا کر کے لایا, اس سے اس کا گلا کاٹا, بہت دیر لگے لیکن گلا کاٹ دیا بسم اللہ پڑھ کر کے. اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا, وہ آئے انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں مانوں گا یہ ذبح صحیح ہوا ہے, میں تو حضور سے پوچھوں گا پہلے. تو آگے حضرت نبی علیہ السلام کے پاس, آپ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اسی طرح ہوا؟ حضور نے فرمایا بالکل حلال ہے. یہ واقعہ جو میں نے سنا ہے یہ بخاری شریف میں کتاب الذبح میں موجود ہے, ذبح کا بیان بخاری شریف ذبح کے بیان میں ہی موجود ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی نے زخمی گری ہوئی بکری کو پتھر سے ذبح کیا. آپ کہے کہیں سے کیسے ذبح کی؟ ہاں بعض پتھر ایسے ہوتے تیز سلیٹی سلیٹ ہوتی تھی سلیٹ پرانے زمانے میں سلیٹ یا پھر لگن ہے, وہ سلیٹ تو پتھر ہی ہے, اسے گلا کٹے گا, دیری لگ جائے گی تو کٹ جائے گا. تو بہرحال پتھر سے ذبح کیا ہے خاتون نے اور وہ ذبح جائز مان لیا گیا. ہماری خاتون تو ڈر ہی جائے گی, اس کو تو جو ہی خون نکلے گا وہ چھوڑ دے گی. اس لیے کتابوں میں یہ لکھا عورتوں سے ذبح مت کراؤ, کیونکہ ہر عورت جو ہے وہ جرات والی نہیں ہے, ہر عورت ویسی تھوڑا ہی ہے. وہ تو کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا دل گردہ اتنا مضبوط ہے, دل گردہ اتنا مضبوط ہے, وہ کوئی عورت ایسی ہوتی ہے دل گردہ مضبوط ہے. اس میں مجھے یاد آیا, میں سنا دیتا ہوں. یہ ہاں ویسے نوجوانوں کو یہ اچھی طرح سے سمجھ کر کے رکھنا چاہیے, یہ بات زندگی میں انشاءاللہ کام دے گی آپ کو. کیا باقاعدہ دنیا میں بہت پہلے سے یہ مہم چل رہی تھی, آج بڑے پیمانے پر ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے بدزن ہو جائے. یہ ہے مہم. اس بدزن کرنے کے لیے کیا پیش کریں گے؟ تو طرح طرح کی چیزیں سامنے لاتے ہیں. ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ لاتے ہیں کیا کہ حضور کے متعلق بار بار یہ پھیلایا جاتا ہے کہ وہ جنسی بے راہ روی کا شکار تھے, یعنی فوش انسان تھے. یہ پھیلاتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے مجھے ایئرپورٹ پر ایک صاحب ملے, وہ ڈر ڈر کر کے پوچھ رہے تھے, جی میں نے کسی ویب سائٹ پر میں نے دیکھی حدیث. ٹھیک, نیچے لکھا تھا اس کی بات چھوڑو, یہ تو بہت ہی عیاش آدمی. پھر نیچے لکھا تھا دیکھو نا اس نے نکاح کیا تھا 9 سال کی لڑکی کے ساتھ, یعنی حضرت عائشہ. یہ بات صحیح ہے, واقعی حضور نے نکاح کیا حضرت عائشہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں. تو اب اس واقعے سے اس نوجوان کے ذہن میں کیا بات ڈالی گئی؟ اب یہ بےچارا کتنا ہی اپنے آپ کو بچائے گا, لیکن ذہن میں تو آ رہا ہے یہ کہ ہوا کیوں تھا, لیکن جب تفصیلات معلوم نہ ہو تو آدمی یہی رہتا ہے. یہ دل گردے کے بعد لفظ مجھے یاد ہے, دل گردہ. اب میں تو وہ مجھے پوچھتے رہے بیٹھے لڑکے, میں کبھی تفصیل سے سمجھاتا ہوں, کبھی اختصار میں, کبھی شارٹ میں, کبھی مختصر, لیکن میں چند پوائنٹ بتا کر کے رکھتا ہوں. جب کبھی ایسا آئے گا, آپ ویب سائٹیں دیکھیں گے, اس وقت دنیا میں بے شمار ویب سائٹیں islamic.com کا نام پر چلتی کام کرتے ہیں, اور مقصد ان کا اسلام سے دور کرنا. وہ اسلام کا حکم سنائیں گے, اس کے ساتھ ہی اس میں بیچ میں زہر ڈالیں گے. مثلا وہ حدیثیں دکھا رہے ہیں, اس کے بعد نیچے یہ جملہ جب آئے گا, کس کی بات, اس کے بعد چھوڑو, اس کی بات نہیں سننی چاہیے, اس کا کردار صحیح نہیں تھا, اور ساتھ میں یہ واقعہ لکھا. جس نوجوان نے یہ پڑھا حدیث بھول جائے گی, یہ بات ذہن میں رہے گی. جو اس کو پڑھے گا حدیث تو ذہن سے نکل جائے گی, یہ بات ذہن میں رہے گی, اور بار بار اس کے ذہن میں گھومتی رہے گی. اب وہ ایک سے پوچھے گا, جناب یہ بات صحیح ہے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا؟ وہ کہتا بالکل صحیح. اچھا یہ صحیح ہے کہ ان کی عمر, حضور کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی, حضرت عائشہ کی 10 سال سے کم تھی؟ وہ مجھے پتا نہیں. ابھی سے امام شن پڑھ رہی ہیں مولوی صاحب سے پتا ہی ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا؟ کہ ہاں جی ہوا. یہ بات صحیح ہے؟ کہنے لگا ہاں صحیح ہے, میں نے بھی کہیں سنا ہے. چل سامو کتاب, ڈھونڈی کتاب, کتاب میں تو وہاں واقعی لکھا ہوا ہے. ہے ان کتاب بول کر چھوڑ موتی, ڈھونڈا اور تو آگے چل کر بخاری شریف میں نکلا, بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میری عمر 9 سال کی تھی, حضور کے گھر میں پہنچ گئی. اب کہتا ہے یہ تو حدیث میں نکل گیا, اور بخاری شریف میں نکلا, اور بخاری شریف سب سے اتھینٹک کتاب ہے حدیث کی, اس میں بھی نکل گیا, اس کا یہ بات سچ ہے. اب وہ جو اس نے زہر ڈالا ہے اس میں, وہ زہر اس کے ذہن میں رہے گا. یہ دل گردے پر مجھے یاد ہے. اب اس کا وجہ بتاتا ہوں. اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ نبی کے گھر کے اندر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر, بلکہ اور آگے اگر لفظ میں کہوں گا تو سونے کے کمرے کے اندر ایک خاتون ایسی پہنچ جانی چاہیے جو حضور کی پرائیویٹ زندگی کو خود دیکھے, پرائیویٹ وقت میں حضور کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا کہتے ہیں وہ بھی یاد رکھے, تنہائی کے کمرے میں رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں وہ بھی دیکھے وہ. اور وہ عورت اتنی مضبوط دل گردے والی ہونی چاہیے کہ جب نبی دنیا سے رخصت ہونے لگے تو وہ سارا ریکارڈ کر لینی چاہیے, نہ رونی چاہیے, نہ گھبرانی چاہیے, نہ کپڑے پھاڑنی چاہیے. اگر وہ یہ کرے گی تو وہ دیکھ نہیں سکے گی. مضبوط دل گردے والی عورت, ساتھ میں یہ عورت لمبے زمانے تک زندہ رہنی چاہیے حضور کے بعد, اور اس عورت پر اولاد کا بوجھ بھی نہیں آنا چاہیے. اس کوالٹی کی عورت حضور کے گھر میں پہنچانی ہے. اب وہ نکاح کے بغیر کیسے حضور کے گھر میں پہنچے گی؟ اگر نکاح کے بغیر حضور کے گھر میں اس کوالٹی کی عورت پہنچے گی, ہر آدمی کہے گا یار اجنبی عورت کیوں رکھی نبی نے اپنے گھر میں, اور اپنے آج کے لفظوں میں اپنے سونے کے کمرے میں. حضور کے بعد تو سونے کا کمرہ الگ نہیں تھا, وہ تو ایک ہی کمرہ ہے, اسی میں سونا ہے, اسی میں بیٹھنا, اسی میں کھانا ہے, وہی ایک حجرہ مبارکہ ہے. تو اب بس اسی ایک حجرہ مبارکہ میں ایک اجنبی عورت کو کیسے رکھا ہے, تو کیسے رکھیں گے حضرت نبی علیہ السلام؟ اس لیے اللہ نے وہیں سے حکم دیا آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. کہاں سے حکم دیا؟ کہ خواب میں، بخاری میں موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ فرمایا اللہ نے مجھے، میں نے خواب دیکھا، کسی نے مجھے کاشر سے مجمع نہیں مانا، مجمع وہی مجمع حضور کو دیا گیا، حضور نے کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تھا، سب یہ پیپل سب شنیل، وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اندر سے حضرت عائشہ نکلی، حضور نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو نکاح ہو کر رہے گا، اس غرض کے لیے حضرت عائشہ حضور کے گھر میں آئی، وہاں جنسیات کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جنسیات کا مسئلہ ہوتا تو حضور جب جوان تھے تب کسی جوان عورت سے نکاح کرتے، حضور تو بڑا جب جوان ہے 25 سال کا، خوبصورت ترین، مضبوط ترین، کوئی جسمانی ڈیفیکٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس خوبصورت ترین جوانی کے عالم میں حضور کا نکاح ہوا تو بوڑھی عورت کے ساتھ، حضرت خدیجہ، اور وہ بوڑھی عورت بھی ایسی جس کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے، اور ساری جوانی کی زندگی حضور نے انہی کے ساتھ گزاری، 40 سال، حضرت صدیقہ، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، حضور کی عمر 25 سال ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 24 سال گزارے اسی خاتون کے ساتھ، 24 سال، 49 سال کی عمر حضور کی تھی، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، تب تک کوئی دوسرا نکاح نہیں سوچا، اور عجیب اللہ کا فیصلہ یہ اولاد ہوئی تو اسی بوڑھی عورت سے ہوئی، باقی کسی سے بھی، حضرت عائشہ سے بھی اولاد نہیں ہوئی، حالانکہ حضرت عائشہ جوان، صحت مند، کوئی ڈیفیکٹ نہیں، یا کوئی خدا نہ خواستہ یہ کہے گا ہاں جناب حضور بوڑھے ہو گئے تھے تو بڑھاپے میں کہاں حضور کا اولاد ہوتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، حضرت عائشہ کے بعد حضور کا ایک نکاح ہوا حضرت ماریہ، اس سے اولاد ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ حضور کے جسم میں کوئی ڈیفیکٹ، نعوذ باللہ، خاکم میزان کے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ استعمال کرنا حضور کی شان کے خلاف ہے، تو لیکن حضور کے جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ ورنہ وہ اولاد کیسے ہوتی، حضرت عائشہ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، ڈیفیکٹ نہیں ہے، یہ کیسے ہم کو پتا چلا، یہ بھی معلوم ہے، کیسے معلوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے مینسز کے سارے حالات بیان کرتی ہے حدیث میں، تو جب مینسز صحیح ہیں تو بس جسمانی ڈیفیکٹ نہیں، اور وغیرہ جو عورتوں کے جسمانی ڈیفیکٹ ہے وہ سارے کلیئر ہیں، حضرت عائشہ کا تو کوئی ڈیفیکٹ نہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوئی، کیوں، اگر حضرت عائشہ کا اولاد ہوتی تو عورت کی خاصیت یہ ہے جب تک اس کی اولاد نہیں ہوتی تب تک سرگرمیاں کچھ اور جو ہی اولاد آتی ہے تو تب تک وہ شوہر کو بڑی محبت کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، بدن سجاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، کچھ جو ہی اولاد ہو گئی کچھ دن میں وہ ساری ٹینٹ رہ نکل جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر وہ اولاد کی خدمت لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ شوہروں کو بھی فکر پڑ جاتی ہے اس میں چمائی پرس نہیں، ٹھیک، بہت سارے شوہروں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ صاحب یہ بیوی جیسی محبت پہلے کرتی تھی اب نہیں کرتی، لیکن یہ خدا کا نظام ہے کہ یہ تم سے محبت کرے گی خود، جو ہی اولاد ہو جائے گی اس کی ساری توجہ اولاد کی طرف چلی جائے گی، تبھی تو تم فری ہو، مارا وہ اولاد پیدا کر کے حوالے کر دے گا ساموں کو دی، تب پتا چلے گا، تو ساری توجہ اولاد کی طرف چلی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو اپنے جسم کو سجانا، اپنے جسم، اس وقت تک تو وہ اپنے اوپر کرتے، اب پیسہ پیسہ رکھے گی اس کے لیے، اگر حضرت عائشہ کو اولاد ہوتی تو ان کی ساری باہر کی سرگرمیاں ختم ہو جاتی، اس لیے اللہ نے کہا نہیں آپ کو اولاد نہیں، آپ کو بغیر اولاد 49 سال رہی ہیں حضرت عائشہ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اب بڑے بڑے صحابہ شاگرد بن گئے حضرت عائشہ کے، صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، حضرت عائشہ فیصلہ سناتی تھی، بہت سارے مسئلے حدیث میں موجود ہیں، اس مسئلے میں صحابہ کو اختلاف ہو گیا، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، حضرت علی، حضرت عثمان غنی ایک طرف، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دوسری طرف، یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کہہ رہا ہے حدیث موجود، آپ کہتے ہیں حدیث موجود، آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں حضور نے یہ فرمایا، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اب کیا کریں گے، یہ ہے یا یہ، آخر میں طے کیا حضرت عائشہ سے فیصلہ کراؤ، چنانچہ اطلاع گئی حضرت عائشہ کو، صحابہ کو اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ کیا فرماتی ہیں، وہاں سے ایک ہی لفظ میں فیصلہ سنا دیا کہ عثمان اور علی جو کہتے ہیں وہ حضور نے کہا ہے، مگر حضرت ابوبکر اور عمر جو کہتے ہیں یہ بعد میں حضور نے کہا ہے، اس فیصلے میں اس کو منسوخ کر دیا، وہ تو پہلے کا حکم ہے، وہ مسئلہ بخاری میں ہے، وہ میں نے پڑھایا، تو غرض ہے کہ حضرت عائشہ کا مقام یہ تھا، اس غرض کے اسی میں حضرت عائشہ کی خصوصیت تھی، مضبوط دل گردے والی عورت حضور کے گھر میں آنی چاہیے، ایسی مضبوط دل گردنے والی کہ جس وقت اس کا شوہر یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں گرنا چاہیے، وہ چیخ نہیں مارنی چاہیے، وہ کپڑے نہیں پھاڑنی چاہیے، وہ ٹھیک طرح سے حضور کو اس وقت اٹینڈ کرے، اور کوئی نہیں ہوگا اس وقت اندر، اندر وہاں دوسرا کوئی نہیں ہوگا، ریکارڈ اسی کے ذریعے سے امت کو ملے گا کہ ہوا کیا ہے وہاں، چنانچہ جب ہم مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے آخری دن کیسے گزرے ہیں, سارا ریکارڈ میں موجود ہے, بیان کرنے والی یہ حضرت عائشہ, وہ اگر نہیں ہوتے ہم کو کیسے پتا چلتا. تو اس غرض کے لیے اللہ نے مضبوط دل گردہ والی عورت حضور کے گھر میں پہنچائی ہے. 18 سال کی عمر ہے, ان کی گود میں حضور کا سر مبارک ہے, اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, حضور کی روح نکل گئی, حضرت عائشہ کی گود میں حضور کا سر ہے, ہچکیاں حضور نے لی, آخری کلمہ حضور نے کہا, اللہ رفیق الاعلیٰ حضور نے کہا, حضرت عائشہ کی گود میں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک کرایا حضور کو, اور مسواک بھی اس انداز سے کرایا کہ دروازے پر ان کا بھائی آیا تھا, اس کے ہاتھ میں مسواک تھی, حضور بار بار اسے دیکھتے رہے. حضرت عائشہ نے پوچھا آپ مسواک تو نہیں کرنا چاہتے؟ حضور نے فرمایا ہاں. دراصل صورت حال یہ, حضور سوچ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے یہاں پہنچ جاؤں گا تو میرے منہ میں بو نہیں آنی چاہیے, اس لیے مسواک کرنا چاہتے تھے. اب وہ جو آیا تو حضرت عائشہ نے کہا جلدی لاؤ, اس نے لایا وہ مسواک, حضور حضرت عائشہ نے توڑا, اور توڑنے کے بعد پہ کہا لیجیے. حضور نے چبانا چاہا لیکن بیماری کی وجہ سے چبا نہیں پائے. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چباؤں؟ حضور نے چباؤ. حضرت عائشہ نے چبایا, ساتھ میں کہتے میں نے اس کا شاندار برش بنایا, یہ بھی کہتے میں نے اس کا شاندار برش بنایا. پھر اس کو دھونا چاہیے تھا لیکن دھویا نہیں, اسی طرح سے حضور کو دیا اور حضور نے مسواک کیا. حضرت عائشہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں, بخاری شریف میں موجود ہے, جہاں چکر ہے وہاں موجود ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ نے میرا لعاب اور حضور کا لعاب حضور کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے ملا دیا تھا. جمع اللہ بین ریقی وریق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, خدا اللہ نے میرا تھوک اور حضور کا تھوک آخر وقت میں ملا دیا, اور وہ مسواک میرے پاس امانت ہے. بعد میں لوگ کہتے تھے وہ مسواک کیا لگا ہے, زیارت کرنا ہوا تو دکھاؤں گی بھی میں تمہیں, وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤ, دکھایا ہی نہیں کسی کو مسواک گیا کہاں پہ وہ. ٹھیک, بہرحال لوگ کہتے ہیں ہم خام کیوں نہیں دکھایا, چلا یہ ان کی ذاتی چیز ہے, آپ کیا کریں گے, مطلب بھائی سے مسواک لیا, خود چبایا حضور کا دیا, حضور سے لے کر خود رکھا, تو ہم کیسے دعویٰ کریں گے نہیں ہم کو بھی دکھاؤ. بہرحال اتنی مضبوط دل گردے والی عورت تھی, لہذا یہ غلط فہمی دل میں نہیں لانی چاہیے کہ ہمارے نبی نے اتنی چھوٹی عمر کے ساتھ نکاح کیوں کیا. وہ نبی نے نہیں کیا, وہ تو اللہ نے کہا ہمارا منصوبہ ہے آپ کے گھر میں ایک خاتون ہمیں پہنچانی ہے جو آپ کی تمام باتوں کو ریکارڈ کرے گی, جو مضبوط دل والی ہوگی, ایک ایک چیز سمجھ جائے گی, رونا وانا وہ نہیں جانے گی, اس کو اولاد بھی نہیں دیں گے تاکہ طویل زمانے تک وہ زندہ رہ سکے, اور خواتین کو وہ دین سکھا سکے جو دین آپ بذات خود نہیں پہنچا سکتے. حضور تھوڑے لوگوں کے گھروں میں جاتے اور گھروں میں جا کر عورتوں کو سناتے, آؤ میں تم کو سکھاؤں گا مینس کے مسائل, آؤ میں تمہیں سناؤں گا غسل کے مسائل, آؤ میں تمہیں سکھاؤں گا شوہر کے ساتھ کیسے زندگی, یہ تھوڑے حضور سکھاتے, اس کے لیے بیچ میں کوئی چینل چاہیے تھا. تو مدینے کی تمام عورتوں اور نبی کے درمیان چینل حضرت عائشہ, اس میں جی جی واقعات بھی بیچ میں تھے, یہاں تک کہ ایک عورت کو ٹینشن رہتا تھا یہ جو مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ مینس ہے یا کچھ اور, سمجھ میں نہیں آتا, پوچھتی تھی شوہر سے, وہ کہتے تھے میں شرماتا ہوں میں حضور سے پوچھ نہیں سکتا. اور بھائی تم پوچھ کے آؤ نا, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ مینسز ہے یہ کچھ اور ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے, کچھ کرو نا. کہتے کس سے پوچھیں گے, بتا دیں. جو ہی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں آ گئے کھاٹ سے پورے ڈبے میں وہ اپنا وہ ڈبا ہی بھیج دیا وہاں, اور جا کر ان سے پوچھا حضرت میری سورہ سال سنیے, مجھے اتنے دن بلیڈنگ ہوتی ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر اس رنگ کا خون آتا ہے, پھر زرد رنگ کا آتا ہے, پھر کہیں کالا ہوتا ہے, پھر کہیں سفید ہوتا ہے, مجھے بتائیے نا میرا مینسز کون سا ہے. حضرت عائشہ نے تھوڑی تفصیل بتائی کیونکہ حضرت عائشہ حضور سے پوچھتی تھی. تو امت کے لیے کنیکشن حضرت عائشہ بنی ہے, اب کیا اعتراض ہے اس میں؟ وہ جو اس کو غلط فہمی پھیلانے کے لیے مسلمان اپنے نبی سے بدزن ہو جائے اس غرض کے لیے, تو مضبوط دل گردہ, تو کوئی عورت مضبوط دل گردہ والی ہوتی ہے اس کو ذبح کرنے کی اجازت ہے, ٹھیک, لیکن ہر عورت ایسی نہیں ہے. اس لیے کہیں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کے ہاتھ کا ذبح کرنا مکروہ ہے, کیونکہ عورت جو ہی ذبح کرنے لگتی ہے آدھے پہ چھوڑ دیتی ہے, اور وہ مرغا دوڑنے لگتا ہے پھر, اور وہ مطلب سوشمگری کا سانپا کیا, کیونکہ پورا ذبح اس نے کیا نہیں, آدھے پہ ہی جو ہی خون نکل گیا اس کا گھبرا گئی, وہ گھبرا گئی تو چھوڑ دیا. لیکن جو مضبوط دل کو ربادی ہو رہے ہو اس کو ذبح کرنا اجازت ہے. وضو با وضو با غسل ذبح کیا جانا چاہیے, لیکن اگر بالفرض کسی شخص نے بے وضو ہونے کی حالت میں جانور ذبح کیا حلال ہے, وہ بے غسل ہونے کی حالت میں جانور ذبح کیا وہ بھی حلال ہے, لیکن یہ روٹین بنانے کی چیز نہیں ہے, یہ کنسیشن کی بات ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کام کرتا ہے کیا لکھا ہے, کام کرتا ہے اس کا, یہ بتائیے کیا اچھا بینک میں کام کرتے ہیں اس کی سیلری جائز ہے نہ جائز, یہی سوال. देखिए साहब, बैंक सूदी कारोबार है, सूदी इदारा है, इसे बैंक में नौकरी करना जायज नहीं है, ये बात तय है। इसके बाद फिर जिस आदमी ने बैंक की नौकरी ली है, उस आदमी वो ये कह रहा मुझे क्या करना है, तो जवाब आएगा नंबर एक, आप बैंक से हट करके दूसरी नौकरी या दूसरा कोई जॉब तलाश करो और मेहनत से तलाश करो, तब तक आप ये नौकरी नहीं छोड़ना, तब तक आप इसको रखो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं हलाल तक पहुंचने का इंतजाम कर रहा हूं, तब तक इसी हराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। और जब इखलास के साथ आदमी ढूंढने लगता है, इखलास के साथ ढूंढने लगता है, तो अल्लाह ताला रास्ता खोल देते हैं। मुझे याद है मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मुझे बैंक में मुलाजमत मिल गई है, लेकिन घर में हमारी जमींदारी है, अब आपका क्या मशवरा है? मैंने कहा मेरा मशवरा है कि आप मुलाजमत मत लो। कहने लगे मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे अगर मैंने ये नौकरी वापस कर दी। मैंने कहा ठीक है, आप ज्वाइन करो ये सोच करके कि जो ही मुझे दूसरी कोई नौकरी मिल जाएगी मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, और कोशिश भी करो। कहने लगा ठीक है, उसे ज्वाइन कर लिया, जहीन लड़का था, ज्वाइन इसके साथ ही वो दूसरी कोशिश करता रहा, यहां तक कि 3-4 महीने के बाद उसको महकमा तालीम में मुलाजमत मिली और कई साल तक यहां इस्लामिया कॉलेज में वो लेक्चरर रहा और उसने बाद वो नौकरी छोड़ दी। आज तो शायद वो यूनिवर्सिटी में होगा या कहां होंगे, मेरे जानने वालों में है। तो जब किसी आदमी को मुलाजमत लेनी हो तो कोशिश ये करनी है हलाल जगह की मुलाजमत, और उधर से हमको मालूम है आज हलाल मुलाजमतें नहीं मिलती हैं, जब मिलती हैं तो या इंश्योरेंस कंपनियों में और या बैंकों में। हुज़ूर ने फरमाया भाई एक वक्त आएगा कि लोग सूद से बचना चाहेंगे, बच नहीं पाएंगे, और अगर बचेंगे भी तो सूद का बुखार जरूर पहुंचेगा, सूद का बुखार जरूर पहुंचेगा। साथ ही कभी कभी लोग इफ्तार करते हैं, बैंक ने इफ्तार पॉइंट लगाए और वहां फिरने का इंतजाम किया, दिन भर रोजा रख करके आदमी जाता है, शाम को इफ्तार करता है बैंक के पैसे। ठीक इसी तरह से आदमी हज के लिए निकला तो बैंक वालों ने बैग दे दिया, भाई जब आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो 15 रुपए का कपड़े का ठेला नहीं खरीद सकते, कपड़ू ठेल 600 15 रुपए ना कपड़ू ठेलो 600 लेके फले नहीं बैंक गया, सूद लटक गया इसके गले में। जाहिर है सूद के पैसे से, वो थोड़े अपनी जेब से देगा, वहां कोई दूसरा दूसरी आमदनी, वहां जो कुछ है वो सूद है, आपका पैसा लेकर के दूसरे को देना है, उससे सूद लेना है, थोड़ा सा आपको देना है, बाकी बैंक का अपना है। तुम्हारा बैंक की मुलाजमत तो साफ दुरुस्त नहीं है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल तय है ये। लेकिन जिस इंसान ने ये बैंक की मुलाजमत की हो उस इंसान के लिए हुक्म ये है मुतबादिल ढूंढो, जब तक मुतबादिल न मिले तब तक इसको छोड़ना नहीं, और जब मुतबादिल मिल जाए उसके बाद फिर जब आप उसको छोड़ देंगे इसके बाद अगला मरहला आता है। अगला मरहला क्या, उसके बाद कहते हैं आप कोशिश ये करो जितनी आपने बैंक की तनख्वाह अपने घर में इस्तेमाल की है उतना पैसा यहां से निकालने की कोशिश करो वापस करने की। अगर आप इखलास से ऐसा करेंगे तो जरूर अल्लाह ताला शुमार ऐसे वसाइल पैदा करेंगे कि आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप ये पैसा वापस कर देंगे। चुनांचे मेरे जानने वालों में, अब तो वो यहां नहीं, अब तो वो बाहर के मुल्क में है, उन्होंने ऐसा ही किया, बैंक की मुलाजमत ले ली, लेने के बाद फिर कोशिश करते रहे तो यहां तक एक दूसरी मुलाजमत उनको मिल गई। उस वक्त तक उन्होंने हिसाब रखा बैंक से मेरे घर में कितनी तनख्वाह आई और वो घर में इस्तेमाल कितनी हुई और मौजूद कितनी है, वो मौजूद रखी थी थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल की, उसके बाद जब दूसरा उनका वो जॉब मिल गया तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी अब मैं ये पैसा वापस करूं। मैंने कहा वापस करूं, किसको वापस करें? कहा इस्लाम ने सूद खर्च करने की जो जगह मुकर्रर की है वहां खर्च करें आप। कौन सी जगह? नंबर एक, अगर आपके जिम्मे सूदी कर्जा हो सूदी कर्जे में यह सूद का पैसा दे दो। नंबर दो, इनकम टैक्स में दे दो। नंबर तीन, वेल्थ टैक्स में। वेल्थ टैक्स तो यहां भी होता होगा शायद, या तो वो जो ज्यादा बड़े मालदार होते हैं उनको लगता है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स तो ज्यादा लोग, इनकम टैक्स में दे दो, और अगर वो भी नहीं है फिर गरीबों में तकसीम कर दो। तो उन्होंने वो थोड़ा थोड़ा वो पैसा गरीबों में तकसीम कर दिया। इस वक्त वो यार कह सकते हैं या अल्लाह मैंने बैंक से जितना पैसा दिया था वो सारा मैंने वापस कर दिया, मेरे सर पर कुछ नहीं। इस तरह इखलास के साथ और तलब के साथ जब करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर कोई रास्ता खोलते हैं। हदीस में भी है अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मेरा बंदा मेरे हुक्म की वजह से किसी हराम काम को छोड़ता है तो मुझ पर लाजिम है उसके लिए हलाल का दरवाजा खोल। जब मेरा बंदा मेरे हुक्म की वजह से हराम को, एक हदीस में, जब मेरा बंदा किसी लज्जत की चीज को छोड़ता है मेरे हुक्म की वजह से उससे ज्यादा बेहतर लज्जत में किसी और चीज में उसको अता कर देता हूं। एक चिट पर क्या क्या है, एक छत पर कितनी बार जनाजा पड़ सकता है? एक मैयत पर, हाँ मैयत पर जनाजा एक ही मरतबा है, मुतादर मरतबा नहीं है, जनाजा एक ही मरतबा है, बार बार नहीं है। अलबत्ता कुछ शक्लें ऐसी हैं जिनमें बार बार जनाजा पढ़ा जा सकता है, مثلاً یہاں پر میت ہے، یہاں شہر میں یہ واقعہ بار بار پیش آئے، اور جب یہ صورتحال آتی ہے تو میں ان کو حل بتاتا ہوں، ایسے کرو آپ. کیا یہاں نوشہرہ کا ایک آدمی تھا، وہ بسنے کے لیے چلا گیا ادھر بائی پاس پر، اب وہاں کسی آدمی کی وفات ہو گئی، وہاں اگر تک تم جناز پڑھن تو یہ تک محلے سے ایسے پڑھن جناز، اگر وہاں جنازہ نہیں پڑھیں گے تو وہاں محلے والے پریشان کرتے، بھائی ہم یہاں ہیں ہم جنازہ پڑھیں گے، چلو جی سب لوگ وہاں، مگر سب یہاں آ نہیں سکتے. تو اس کو کیا کرتے ہیں، وہاں جنازہ ایک پڑھیے، اور اس میت کے جو اصل وارث ہیں وہ اس جنازے میں شامل مت ہوں. جو اس میت کے اصل وارث ہیں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس جنازے میں شامل نہ ہو. اجنبیوں سے جنازہ پڑھوایا گیا، اس کے بعد جب میت کو لے کر یہاں آپ آئیں گے، یہاں اصل میت کے وارثوں کو، ولی کو جنازہ پڑھنے کا حق ہے. جب وہ جنازہ پڑھے گا تو دوسرے لوگوں کو اس میں جنازے میں شامل ہونے کی اجازت ہے. ویسے کچھ اہم شخصیات کے جنازے بار بار پڑھے گئے ہیں، لیکن ویسے اسلام سے اگر پوچھوں تو اسلام نے حکم دیا ایک ہی مرتبہ جنازہ پڑھنے کا، اور وہ اسلام نے یہ نہیں دیکھا انسانوں کا شوق، وہ یہ دیکھا ہے اگر ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ جنازہ لازم کر دیا تو یہ آگے چل کر بوجھ بن جائے گا. ابھی تو شوق میں سن لیں گے یہ، لیکن آگے چل کر بوجھ بن جائے گا. مطلب مان لیجئے جنازہ دو مرتبہ پڑھنا ہے، اب ٹھیک ایک میت کا جنازہ پڑھ لیا گیا، دوسرے لوگ ہیں ہی نہیں وہاں جنازہ پڑھنے والے، تو ہم کو انتظار کرنا، پھر لیکن کے نفر بے یون تم پارن دو جناز کیا اسلام کا آرڈر چھو زر جناز پریوس ہے یہ طرف پریوس ہے، اس لیے اسلام نے اجازت نہیں دی دوسرا جنازہ، یہ لازم نہیں کیا. اب اگر ایک جنازہ پڑھا جا چکا ہے اور کچھ لوگ آ کر پھر پڑھتے ہیں دوسرا جنازہ، جنازہ تو پہلا ہی تھا آپ کا، یہ دوسرا جنازہ شکل میں تو جنازہ ہے، بنے گا یہ صرف دعا، دعا مغفرت بنے گا، شکل میں تو جنازہ ایک ہی، کیونکہ جنازہ ایک ہی ہے. اچھا غائبانہ جنازے کا محکم کیا، غائبانہ جنازہ بھی اسلام نے لازم نہیں کیا، بالکل نہیں، یہ بات ذہن اچھی طرح بٹھا کر کے رکھیں کہ غائبانہ جنازہ اسلام نے لازم نہیں کیا. اگر لازم کر دیتا تو آپ اندازہ کریں کتنے تنگ آ جاتے لوگ. پھر تو ہمیں ہر نماز کے ساتھ غائبانہ جنازے پڑھنے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی منٹ خالی نہیں گزرتا ہے جب نہ کوئی مسلمان گزرتا ہو، ہر وقت گزرتے ہیں بےچارے مسلمان، اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں نچلے درجے کے بھی ہوتے ہیں. تو ہم اسلام یہ کہہ کر صاحب ہر میت کا جنازہ تمام مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے، تو اگر مشرق کے کسی گاؤں کے اندر کوئی آدمی مرتا تو مغرب تک تمام مسلمانوں کو جنازہ دوسرا پڑھنا پڑتا، اس وقت یہ حکم مشکل پڑ جاتا مسلمانوں کے لیے، اس لیے اسلام نے غائبانہ جنازہ لازم نہیں کیا. اس کے بعد آگے اگر یہ جنازہ پڑھا گیا تو ادا بھی ہو جائے گا یا نہیں، یہ ہے سوال. ٹھیک ہے صاحب لازم نہیں ہے، اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا یا نہیں، یہ ہے سوال. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں ادا ہوگا، امام شافعی فرماتا بالکل ادا ہوگا. ٹھیک حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں ادا ہوگا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا ہے. اچھا پڑھا ہے کہاں، ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی، وہ ملک حبشہ میں تھا، اس کی وہاں وفات ہو گئی، مدینے میں حضور نے جنازہ پڑھا غائبانہ ہو گیا نا. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حضرت یہ واقعہ ہم کو بھی معلوم ہے، ہم نے بھی پڑھا اس کو، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں غائبانہ جنازہ نہیں. تو کیوں کہتے ہیں آپ، اس لیے کہتے ہیں حضور نے یہ جو غائبانہ جنازہ پڑھا تھا یہ قانون نہیں تھا، یہ ایکسیپشن تھا. یہ ہے سمجھنے کی بات، اگر یہ قانون ہوتا تو فوراً سوال آئے گا حضرت جب آپ کا یہ قانون ہے تو باقی مسلمانوں پر کیوں نہیں پڑھا آپ نے. چنانچہ حضور کے زمانے میں مختلف جگہوں پر صحابہ شہید ہوتے گئے، کبھی حضور نے جنازہ کسی کا نہیں پڑھا. 12 صحابہ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے، غزوہ موتا میں، ممتاز صحابہ ممتاز، حضور کو اتنا دکھ ہوا، ان کا بہت زیادہ غم ہوا. وہ جو چلا یہ اگر کیسے نظگار اسمت میت گو پچھنا ہمسائے سے بات آنا، ہمسائے چلاتے نا گانا، وہ کہاں سے آیا، وہ آیا یہاں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضور کا بہت پیارا صحابی، حضور کا چچیرا بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی، زندگی بیچاری انہوں نے گزاری ہجرت میں، مکہ مکرمہ میں ظلم ہوا ہجرت کر کے چلے گئے تو حبشہ اتوپیا میں رہے، حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے، حضرت جعفر وہیں حبشہ میں ہی ہیں، وہیں ہیں بیچارے. یہاں جنگ بدر بھی ہو گئی، جنگ احد بھی ہو گئی، جنگ احزاب خندق بھی ہو گئی، صلح حدیبیہ بھی ہو گئی، حضرت جعفر وہیں ہیں. یہاں جنگ خیبر آ گئی، 7 سال ہو چکے حضور کو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے، اب حضرت جعفر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ سے چلے ہیں، سمندری سفر کے ذریعے مشکلات جھیلتے جھیلتے تو پہنچ گئے اور حضور سے ملاقات کی خیبر کے میدان میں. حضور نے بار بار کہا مجھے اتنی خوشی ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خیبر کے فتح کی زیادہ بڑی خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے؟ جعفر رضی اللہ تھوڑا بہت آ گیا. حضور کے چچیرا بھائی پرانا مسلمان, اتنا بہترین تقریر کرنے والا, بہت خوبیوں کے مالک, آ گیا تھا جعفر. اب خیبر سے واپس پہنچے مدینہ, اب پہلی مرتبہ حضور مدینے پہنچے ہیں, 7 سال ہو چکے ہیں مدینے میں اسلام کو آئے ہوئے. حضرت جعفر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہلی مرتبہ پہنچے, ابھی سیٹل بھی نہیں ہوئے ہیں, ابھی مکان بھی نہیں بنایا ہے. آگے پتا چل گیا ملک شام سے مدینے پر حملہ ہونے والا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری مصلحتوں کا سامنے رکھ کر کے ڈیسائیڈ کیا, میں نہیں جاؤں گا, تمہیں جانا ہوگا. تو صحابہ کو تیار کر دیا اور کہا میں نہیں آؤں گا. صحابہ روانہ, فرمایا تمہارا کمانڈر یہ ہے زید بن حارثہ, اگر یہ شہید ہو گیا تو تمہارا کمانڈر ہوگا جعفر, اگر یہ بھی شہید ہو گیا تو تمہارا کمانڈر ہوگا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور نے ان کو الوداع کرنے کے لیے مدینے کے باہر تک گئے اور 3,000 کا لشکر روانہ ہو گیا. آگے مقابلے میں 40,000 کی تعداد آئی. پھر ان کو جب پتا چل گیا مدینے سے آ رہے ہیں تو پھر اس 40 اس نے پھر 70,000 اور بھیج دیے روم کی سلطنت نے. اس طرح سے بازی کتابوں میں آتا ہے 90,000 کی فوج تھی, بازو میں آتا ہے 1,25,000 فوج آگے ہے اور یہاں سے 3,000 آگے. جب پہنچے ہوئے کیا کریں, جائیں آگے واپس چلیں؟ اکثر انہوں نے کہا یار واپس چلنا چاہیے, اتنی بڑی فوج ہم کیسے ٹکرائیں گے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا سب بزدل ہو, کہتے ہو ہم شہید ہوں گے اور یہ ہوں گے, سامنے شہادت ہے, پیچھے کہاں جانا ہے. 3 دن حضرت جعفر نے لگاتار تقریر کی اور تغر تقریر کرنے کے بعد پھر تمام صحابہ کو جوش آ گیا, کہنے لگا جو بھی ہوگا ہم چلتے ہیں آگے. تو گئے آگے. ظاہر ہے بہرحال دنیا میں اصول اصول ہے, طاقت طاقت ہے. 3,000 آدمی 1,25,000 سے ٹکرا گئے. پہلا کمانڈر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حضور نے مدینے میں مسجد نبی میں اعلان کر دیا زید بن حارثہ شہید ہو چکا. جعفر رضی اللہ عنہ اب ان کے ہاتھ میں. حضرت جعفر کو بہت افسوس تھا کہ یا اللہ میں بدر بھی نہیں, میں احد میں بھی نہیں, میں خندق میں بھی نہیں ہوں, ان تمام کارناموں کی جگہوں پر میں محروم ہوں, مجھ سے زیادہ نادان انسان کون ہے؟ میں وہاں حبشہ میں رہا اور یہاں کیا کیا ہو گیا ہے. تو بدر کا میں بدر والوں میں بھی میرا نام نہیں آتا, احد والوں میں بھی میرا نام نہیں آتا. بدر اور احد کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی, میرے بارے میں وہ آیت نہیں ہے کیونکہ میں تھا ہی نہیں. اب آج آیا ہوں, آج مجھے کچھ کرنے دیجیے. تو بن گیا نا کمانڈر, کمانڈر بن گیا. 90 زخم لگے تو حضرت جعفر نیچے گرے, 90 زخم دلیں گے تو نیچے گرے. ایک ہاتھ کاٹ دیا, اس ہاتھ میں جھنڈا پکڑا, پھر تلوار آئی اس ہاتھ پر بھی لگی تو جھنڈا یہاں پکڑا, جیسے پکڑ کر کے رکھا, جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. اور تلواروں پہ تلواریں لگتی گئی, گرے نہیں. جب 90 زخم جب لگے ہیں تب گرے ہیں. یہ 90 زخم کا لفظ بخاری شریف میں موجود ہے. تو اس کے بعد نیچے گرے. حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا جعفر شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. پھر حضرت خالد بن ولید کمانڈر بن گئے. پھر انہیں نئے سرے سے جنگ ترتیب دی اور لڑائی اس طرح سے کی کہ 1,25,000 فوج پیچھے ہٹ گئی. بہت اصول جانتے تھے لڑنے کے اور ہمت بہت زیادہ تھی. اتنی زیادہ ہمت کہ بعض دفعہ لگتا تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. مطلب وہ ایسا آدمی تھا کہ ایک مرتبہ 30,000 کا لشکر تھا عیسائیوں کا اور یہاں سے 30 آدمی لے کر پہنچ گئے میں لڑوں گا. پورا نفر ایز ہوا, ایسے ہمت والا. حضرت عمر نے کہا بھائی یہ تو مروا دے گا کہیں, یہ جرات ٹھیک ہے مگر ایسی جرات یہ کیا. خیر حضرت جعفر سے اب جب دیکھا تو آخر میں 12 مسلمان شہید ہو گئے تھے. یہ 12 مسلمان شہید ہو گئے, حضور نے مدینے میں ان کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا. غرض یہ کہ موقع و موقع یہ صورتحال سامنے آتی گئی حضور کے دور میں. حضور کا دور جب ختم ہو گیا تب صحابہ کا دور آ گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جنگ ہو گئی, جنگ یرموک, 10,000 مسلمان شہید ہو گئے, مدینے میں غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. پھر حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت جہاد ہوئے. ایک بڑا جہاد ہوا یہاں عراق میں, اس کو کہتے ہیں جنگ قادسیہ. قادسیہ میں مسلمان تھے 60,000 نہیں ہاں مسلمان 60,000 مقابلے میں 3,00,000 ایرانی. جنگ ہوئی 3 دن, رات اور دن تلواریں چلتی رہیں. 3 دن کے بعد ایرانیوں کو شکست ہو گئی, 1,50,000 ایرانی مارے گئے, 1,50,000 ایرانی فرار ہو گئے اور 20,000 مسلمان شہید ہو گئے 60,000 میں سے, اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں. اور اس کے بعد پھر آگے وہ کسرا کا جو محل تھا اس محل میں فوج کا کمانڈر داخل ہو گیا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارا وہ محل سنسان, کوئی بھی نہیں اندر, سب کچھ مارے جا چکے ہیں, کچھ فرار ہو چکے ہیں. تو حضرت صاد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر آیت پڑھی, محلہ چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے. کم ترکو من جنات, یہ ان کے باغات یہی رہ گئے. کم ترکو من جنات و عیون و ضروری و مقام کریم و نعمت ان کانوں سے, یہ عیش و عشرت کے گھر ان سے چھن گئے, آج تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں. یہ کہہ کر کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا, یا رسول اللہ, جس قوم نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا اس کا خاتمہ ہم نے کر دیا, اس کا محل میں نے چھین لیا, کاش آج آپ ہوتے, آپ دیکھتے اپنی آنکھوں سے, جنہوں نے آپ کا خط پھاڑا تھا وہ بادشاہ, ایران کا بادشاہ, وہ رستم بھی ختم ہو گیا, وہ کسرا بھی ختم ہو گیا, محل چھین لیا ہم نے. 20,000 مسلمان شہید ہو گئے. تو مدینہ طیبہ میں جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے تھا, نہیں پڑھا گیا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنتا تو پھر ان تمام موقعوں پر یہ ضرور کیا جاتا. پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ قانون نہیں, یہ ایکسیپشن کیس تھا. حضور نے استثنائی طور پر ان کے لیے قانون, تو وہ ہے ان کے لیے استثنائی طور پر میں یہ کروں گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں صاحب غائبانہ جنازہ اس وجہ سے نہیں. امام شاہ فرماتے ہیں بالکل ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں صاحب سنیے, اگر غائبانہ جنازہ لازم ہو گیا آپ تنگ تو نہیں آئیں گے؟ تو میں یہ تنگ کیا ہے نماز میں پاؤں, ایک اس کی گارنٹی, تو تنگ تو نہیں آؤ گے. دوسری گارنٹی ایک اور دو, وہ کیا, تو مسلمانوں میں تفریق تو نہیں کرو گے, جس کو ہم چاہیں گے اس کو پڑھیں گے, جس کو ہم نہیں چاہیں گے اس کو پوچھیں گے ہی نہیں. چنانچہ ایسے یہی غلطی ہوتی ہے, کیسا فلانا وفات ہو گیا سب غائبانہ جنازہ, اور اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے لوگ, اس کے بعد اس سے بڑے لوگ, اس کے ان کو پوچھتے ہی نہیں. تو یہ تفریق کیوں کر رہے ہیں آپ, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر تفریق, کہ سب مسلمان ہر ایک مسلمان ہے, ایک اونچے درجے کا مسلمان. مجھے یاد ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی وفات یہاں لکھنؤ میں ہوئی, رمضان تھا, جمعے کا دن تھا, یاسین شریف پڑھتے پڑھتے ان کی وفات ہوئی جمعے کے دن. ٹھیک, بہت اچھا, حرم شریف میں غائبانہ جنازہ پڑھا گیا, مدینہ طیبہ میں غائبانہ جنازہ پڑھا گیا, اور ان دونوں حرمین میں اس دن جب تعداد شمار کی گئی تو 27 لاکھ لوگ, تو 27 لاکھ لوگوں نے ان کا جنازہ غائبانہ پڑھا گیا. ٹھیک, اس کے بعد ایک صاحب نے وہاں سوال اٹھایا, کہ لگا جی ٹھیک ہے, اس سے پہلے فلانے مسلمان ملک میں ایک دوسرا عالم وفات پا گیا تھا, اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا, اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ یہ ہے وہ تفریق, تو تفریق نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آخری بات یہ, یہ بحث کی چیز نہیں ہے, لڑنے کی چیز نہیں ہے, تو پڑھتا ہے. کیا لکھا ہے مولانا اشرف تھانوی, ہاں یہ تو بہت بری بات ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے, اللہ محفوظ فرمائے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, میں نے خود پڑھی ہے, اس میں الفاظ یہ ہیں, جب تم کسی کو کہو گے کافر یا تو وہ کافر ہوگا, تو تمہارا کہنا ٹھیک ہو گیا, ورنہ یہ کفر واپس تم پر آ جائے گا. یہ بخاری میں حدیث ہے, چپٹر مجھے اس وقت یاد نہیں, الفاظ یاد ہیں حدیث کے, حدیث کے لفظ یاد ہیں, چپٹر یاد نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے, ایما رجل قال لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما, جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو کہے گا کافر تو یا وہ ہوگا یہ کہنے والا ہو جائے گا. دوسری بات یہ, یہاں کشمیری زبان میں ترجمہ قرآن جو بہت مستند معتمد مانا جاتا ہے وہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ترجمہ قرآن کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں ترجمہ قرآن کا ترجمہ لکھوں گا کشمیری زبان میں, تو جب بھی کوئی ترجمہ کرتا ہے تو اپنے سامنے کچھ کتابیں رکھنی پڑتی ہیں, اس سے قدم قدم اس کو مدد لینی پڑتی ہے, اور اب بہت مشکل کام ہے قرآن کا ترجمہ, بہت مشکل, ماہر ترین آدمی بھی قدم قدم پر پریشان ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہے. عربی زبان کا ماہر ہونے کے باوجود بھی بہت مشکل ہے, وجہیں بہت ساری, وجہیں بہت ساری. اس میں میں ایک تھوڑی سی مثال بتاتا ہوں. قرآن میں فی قلوب من دل, قلوب من دل, مرض مانے مرض, یہ کو سہری سمجھے تھے, مرض مانے مرض, قلوب من دل, فی قلوبہم مرضن, ان کے دل میں مرض ہے, وہ ایشو ڈیسائیڈ کروں کیا مرض ہے, تم چاہ ہارٹ پیشنٹ, ایک سوال, یا یہاں مراد ہے کفر. اگر کفر مراد ہے تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا فی قلوبہم کفر, قرآن کو یہ بیان کرنا ہے منافقوں کے دل میں کفر ہے, یہ قرآن کو بیان کرنا ہے. مگر لفظ آیا قرآن میں فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں مرض ہے. اب اگر ہم مرض کا ترجمہ کریں گے کفر, تو سوال یہ ہے اللہ نے تو کفر لفظ استعمال نہیں کیا, وہاں تو مرض لفظ آیا ہے, آپ کفر کیسے ترجمہ کر رہے ہیں؟ دل کا ہاؤ ترجم دل بیمار کہ من سے دل میں بیمار, مگر بیمار ہوں مسئلہ ٹھیک ہے کہ بیمار ہے ہارٹ اٹیک, ہارٹ پیشنٹ ہے, تو کیا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, یعنی ہارٹ پیشنٹ تھے وہ, ہارٹ پیشنٹ تو نہیں تھے. اب مرض کا ترجمہ کرنا ہے, کرتے ہیں کفر تو آتا ہے اعتراض, کرتے ہیں دل کی بیماری تو آتا ہے اس کو بے اعتراض, اب کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس جگہ جب ترجمہ کرنے والا پھنس جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, اب کیا ترجمہ کروں گا. یا مثلا آیت ہے وآتاکم, اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا وہ سب ما سألتموہ, جو تم نے مانگا ہے. میں اس کو چھوڑ دیں, دوسری مثال لاتا ہوں. امت کا سمنا, امت جماعت, پورا طبقہ, پورا گروہ, ٹھیک, ہر آدمی جانتا ہے امت مسلمہ, صحیح رشوانا امت مسلمہ, امت محمدیہ, نبی علیہ السلام کی امت, امت مانے ساری. اس کے بعد قرآن میں آیا ان ابراہیم کان امت, ابراہیم امت ہے, وہ تو اکیلا ہے تو امت کہاں ہے؟ کر تو اس میں ترجمہ, وہ اکیلا ہی ہے نا ابراہیم, تو اللہ کا فرمایا ابراہیم امت ہے مگر وہ تو ایک ہے, تو یہاں ترجمہ کچھ اور کرنا ہوگا. اچھا اب یہاں کرتے کچھ اور ترجمہ, چلیے ایک جگہ قرآن میں دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم امت پر ہیں, ہم امت پر ہیں, وہاں امت مراد ہے راستہ, تو ہم خاص ٹریک پر ہیں, تو ہم وہاں ایک خاص ٹریک پر ہیں, تو امت کا ترجمہ ہم ٹریک کیا. زلال کے معنی گمراہی, زلال کے معنی گمراہ ہونا, زلال کے معنی گمراہ ہونا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے مش باسا میون نیچو چون زندہ, یوسف تو مور مو چون سشن مو سشمن زندہ, میرا بیٹا زندہ آج کہتے ہیں زندہ, پندرہ وہ وری گئی یا پنچ وری گئے آج کہتے ہیں زندہ, جب مش باسا منچو زندہ, وہ روز یہ کہتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا ہے آج کے صاحب میں تم سے مشک تھے, تو انہیں سشی ایک دو شکر آپ کا دیکھ دو بیا کر آج آؤ مشک تھے بھائی. یہ باپ یہ کہتا ہے حضرت یعقوب مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے, تو اولاد نے وہاں سے کہا انک فی ضلالک القدیم, آپ گمراہی میں پھنس گئے ہیں, تم ایسا بنا یہ گمراہی جس اس بنا جو گمراہی راہ حق سے بھٹکنا, ان کی نیت بھی وہ نہیں ہے اور یعقوب علیہ السلام کی نیت ہے, پھر کیا ہم ضلال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ کہا تمی پران خیال المت کی سمایا زندگی, تو قرآن کا ترجمہ کرنا آسان نہیں بہت مشکل. اب جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا, انہوں نے کہا میں کوئی تفسیر نہیں دیکھوں گا, میں مولانا اشرف تھانوی کا ترجمہ سامنے رکھوں گا, جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اسی کو میں کشمیری میں لے آؤں. آپ کہتے رہیے مولانا اشرف تھانوی کیا تھے, نعوذ باللہ من ذلک. پھر جب مولانا اشرف تھانوی نے وہ تفسیر لکھی تھی جس کے بارے میں مولانا یوسف صاحب نے فیصلہ کیا, وہ تفسیر جب لکھی تھی تو ہوا کیا, مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں اردو نہیں پڑھتا, اردو میں تھوڑا علم ہے, اردو میں چونکہ علم نہیں اس لیے میں اردو نہیں پڑھتا, مگر اب جب مولانا اشرف تھانوی نے تفسیر لکھی ہے اردو میں علم آ گیا, اب میں اردو بھی پڑھوں گا. اس کے بعد جب حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر لکھی, تفسیر لکھنے کے بعد ایک شخص نے حضور کو خواب میں دیکھا, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی خواب میں, تو حضور نے جواب میں فرمایا تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, مولانا اشرف تھانوی کی تفسیر چھپ چکی ہے. تو مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر چھپ چکی ہے بیان القرآن, اس کو پڑھو, ٹھیک. یہ خواب اس نے لکھ کر بھیجا مولانا اشرف تھانوی کو, مولانا اشرف تھانوی اس دن پوری رات کھڑے کھڑے درود شریف پڑھتے رہے, کہتے اس خوشخبری پر اگر میری جان میں نکل جائے تو اب یہاں ہم ان کے ایمان اور کفر کے فیصلے کرنے لگے. اس کے بعد پھر اصول ذہن میں رکھنا ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہوا اصول تمام امت کو تسلیم, تمام محدثین, تمام فقہا, تمام سکالر, تمام فلاسفر, جو اسلام کے جس طبقے کے لوگ ہیں, تمام اولیاء, انہوں نے اس اصول کو مانا ہے, یہ اصول حق ہے. کیا ہے وہ اصول؟ ایک آدمی نے ایک جملہ کہا, ایک انسان وہیں عکا, اس جملے کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کفر کا ترجمہ بھی نکلتا ہے اور کفر کے بغیر ترجمہ بھی نکلتا ہے. اس جملے کا ترجمہ کرتے کرتے ایک مطلب اس کا نکلا تو یہ کفر بنتا ہے, دوسرا مطلب نکلتا ہے تو کفر نہیں, تیسرا مطلب نکلتا ہے تو کفر نہیں, چوتھا مطلب نکلتا ہے تو کفر نہیں, ننانوے مطلب ایسے ہیں جن میں کفر نہیں، ایک مطلب ایسا ہے جس میں کفر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی جملے میں ننانوے احتمال ہوں کہ یہ کفر نہیں ہے، ایک احتمال اگر ہے کہ وہ کفر ہے، تو ہم فیصلہ یہ کریں گے کہ یہ کفر نہیں. کیا مطلب اس کا؟ میں سمجھ نہیں پائیں گے، میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. لفظ مام چھا لیفٹ کے احترام بنی اسے، لفظ مام اشار لیفٹ کے احترام ٹھیک. جنگیز کا زشاسن پانوی کا کرا ترین دتنا داخل ہوشن ہے سکیا مام چکا اشار لیفٹ کے احترام. تو لفظ مام احترام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور گالی کے لیے بھی استعمال ٹھیک. اب ایک شخص نے لفظ مامو استعمال کیا، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ایم چھا لیفٹ کرمت کہ ایم چھا احترام کرمت، کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کس طرح کرو؟ ڈیسائیڈ احترام کا امکان بھی ہے اور گالی کا امکان بھی ہے، احترام کا امکان بھی ہے اور گالی کا امکان بھی ہے، یہ دونوں امکان ہیں. فرض کیجئے اس نے احتراماً کسی کو کہا تھا مامو اور ہم نے کہا ایم سر لیفٹ، اس کے بعد ہے آپ نے گالی کیوں دکھا؟ نہیں میں اتنی گالی ایسا بولتا مام، اب میں تو مجھے احترام ہوتا کہ اس کو تعداد مسئلہ ٹھیک. اسی طرح سے اس بات کا امکان ہے کہ ہم نے کہا اس نے احترام کیا مگر اس نے گالی دی، یہ بھی امکان ہے. یہ بھی ایک لفظ کے دو ہی مطلب نکل رہے، دو ہی سوک کا سنن کر لے جس پاؤل شاہ کیا ہو اور جو کھانے پینے میں کھٹا ہے وہ بھی. اب اگر لفظ سوک کہیں استعمال ہوا ہے تو ہم کو ترجمہ کرنا ہے، کیسے ترجمہ کریں گے؟ آپ کے ساتھ سن پات بوٹ کا لفظ اب ہے کوئی ذکر، تو اگر فرض کرو آسا اس لفظ سے تو فٹ دل چھنی کھینو چیز ٹھیک، یا اگر لفظ اگر ایسے سو سوک لہذا میں کیوں نہ دل چھنی بے جن سوک چنتے. اس اگلے پچھلے لفظوں نے بتایا لفظ سوک کا مطلب کیا نکالیں گے آپ. اسی طرح سے کسی لفظ کا معنی جب نکالتے ہیں تو کبھی کبھی سو سو مطلب نکلتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایک لفظ کے سو مطلب نکل رہے ہیں، ایک مطلب کفر کا ہے، ننانوے مطلب غیر کفر کے ہیں ایک شکل. دوسری شکل ایک لفظ کے مطلب سو نکل رہے ہیں، ننانوے کفر کا ہے، ایک ایمان کا ہے. امام صاحب نے فرمایا ہم ایمان والا مطلب لیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں. اصول یہ ہے اگر کسی آدمی کے کلام میں سو احتمال ہوں، ننانوے احتمال کفر کے ہیں اور ایک احتمال ایمان کا، ہم اس کو ایمان والا مانتے ہیں. کیونکہ ہم یہ کوشش نہیں کریں کہ امت کو باہر نکال دیں. اس کے بعد اگر کوئی کافر ہوا تو ہم کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ ہم چاہے اس کو کتنے ہی اونچے القاب دیں گے وہاں تو وہ پھنس چکا ہوگا. ساتھ میں ایک بات بس اور ذہن میں رکھنی ہے، وہ اسلامی اصول یہ ہے، اور اصول ہے یہ کیا، جو آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا وہ برا ترین انسان بھی اگر ہوگا، حضور نے سختی سے منع کیا ہے اس کو برا مت کہو. کیوں؟ وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، وہاں بھگت رہا ہو. یہ آپ کا فرم اصول ہے، اس اصول پر آپ نے خود عمل کیا. کیسے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑا دشمن کون تھا حضور کا؟ ہر آدمی کی زبان پر ابو جہل آتا ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابو جہل مر چکا تھا، مر کیا جنگ بدر میں مارا گیا تھا، وہ بھی چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا. اس کو افسوس بھی تھا یہ میں بچوں کے ہاتھ سے کیوں مارا گیا، اس کو کمانڈر چلا گیا، میں بوٹ بان کا کمانڈر مارے تیلا اس نے افسوس، مگر وہ نکو بچوں میں اس کو یہ اس میں افسوس. خیر چھوٹے بچوں نے مارا تھا، ایک نام تھا معاذ ایک نام تھا معوض، معاذ اور معوض. ابو جہل مارا جا چکا تھا، اس کا بیٹا تھا وہ بھی کمانڈر تھا، اس کا نام تھا اکرما، پہلے تھا وہ خطرناک دشمن، خطرناک. بدر میں، احد میں، گنگ خندق میں، ہر جگہ وہ مقابلے میں آتا رہا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اس نے کہا باقین بینی معافی یا نہ بینی، میں بین نے کم سے کم بالکل اسے سوچو. بھاگ گیا وہ، اکرما کی بیوی حضور کے پاس آئی، اس کا نام تھا ام حکیم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر اکرما ہے، بس مجھے تو معلوم ہے اس نے کیا ہے، ورنہ اگر معافی بہن ہے تو حضور نے فرمایا اس کو بھی معاف. وہ بہت خوش ہو گئے، اس نے سفر کیا تو پہنچی شوہر کے پاس، کہ لگے آپ کے لیے معافی کا میں نے اعلان کروا دیا ہے، اب چلو واپس. میں ہے کیا معافی بھائی، مجھے کیسے معافی مل سکتے، میں نے اتنے آدمی ان کے مارے ہیں، اس طرح میں ان کو ستایا، مجھے معافی ابھی نہیں مل سکتے. اس نے کہا میں معافی دے چکی ہوں. صحابہ بھی کیسے تھے، اللہ کچھ نہیں چھپا کے رکھتے. حضرت یہ ام حکیم کہتی ہے جب ہم چلے واپس تو چونکہ میرے شوہر کو کئی مہینے ہو گئے تھے جنگلوں میں دھکے کھاتے، ذہنی پریشانی بھی، جسمانی پریشانی بھی، بیوی بھی دور تھی، جب واپس چلے تو راستے میں उसने सोचा हम यहाँ बीवी है तो एक ही जगह सोएंगे। तो बीवी ने कहा जनाब मैं तुम्हारी बीवी हूं मगर तुम काफिर हो, मैं मुसलमान, दूर रहो, नजदीक नहीं आना। है तो जमा ना जमा, है जमा तो करते थी फास्ट फिलहाल दस दूर। ये तो राज की बात, इसको आउट नहीं करना चाहते, उसको आउट कर दिया। खैर पहुंच गए मदीना, इकरमा कहते हैं वैसे उम्मीद नहीं है मुझे जिंदा छोड़ेंगे, अब तुम कहती हो तो मगर जमीन का एतबार क्यों किया, लिहाजा दिन में नहीं रात में जाएंगे। रात में जाएंगे। बहरहाल वो हुजूर को इत्तला पहुंच गई कि इकरमा आने वाला है। उस वक्त सहाबा को हुजूर ने फरमाया देखो थोड़ी देर में इकरमा यहां आएगा, तुम जो ही इकरमा को देखोगे तुमको फौरन गुस्सा आएगा, एमसे मैल क्या कर, तुम्हें याद आएगा, खबरदार उसके बाप को भी बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि उसके बाप को अगर तुम बुरा भला कहोगे तो इकरमा को अफसोस होगा, उसको तकलीफ पहुंचेगी। जुमला हुजूर ने फरमाया यातीकुम इकरमा फला तसुबु अबाहु फइन सबल मैत युज़िल हय, इकरमा आने वाला है उसके बाप को बुरा भला नहीं कहना, इसलिए कि बाप को बुरा भला कहने से बेटे को तकलीफ होती है। एक आदमी का बाप चोरी करता था, ये बेटा भी जानता है कि मेरा बाप चोरी करता था, मैं जब उनके साथ सुपान थी बना बल शिवारी गलती कर बस मैं कहने साला साला माफ ठीक, लेकिन हम अगर कहेंगे है मोल उसी चूर, इसको गुस्सा आएगा या नहीं, यही है उसूल। वो आप तो खुद ही कहकर कहेंगे, इसके बावजूद आप दूसरे से नहीं सुनना पसंद करता। तो जब हुजूर ने यह फरमाया कि ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को बड़ा बड़ा मत कहो, इसलिए हुजूर ने फरमाया हस्सिनु मौताकुम, जब किसी की वफात हो जाए तो तस्करे में उसकी अच्छी बातें बयान करो, उसकी बुरी बातें बयान मत किया करो। अब हम आज बैठकर किसी के कुफर का फैसला करने लगे, अगर कयामत के अल्लाह ताला शानो फरमाया था तुझे किसने ड्यूटी दी थी दूसरों के कुफर का फैसला करने का, तू अपना ईमान का हिसाब मुझे दे। ये
दोनों तफसीरों पर नजर हमारी पड़ी है, मौलाना यूसुफ साहब की भी कश्मीरी वाली, मौलाना शौकत अली थाने साहब, जहाँ कश्मीरी इसमें बहुत ठेठ और बहुत ज्यादा आम खाम लोग समझ सकते हैं,
सही बात है।
हमने भी हम तीन तीन चार चार बार एक एक जुमले को पढ़ा तब हमें कहीं लगा ये मतलब है,
सही।
दूसरा अशरफ अली थानवी साहब जो है ना उनकी जो है उर्दू वो आम खाम
नहीं,
उर्दू भी नहीं है,
ये भी सही।
इसलिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को मुगालता हो जाएगा, उनको चाहिए कि और बहुत सारे तफसीर आए हैं,
हाँ बिल्कुल
अमाने दार आए हैं तो उनसे मदद ले।
नहीं है बिल्कुल सही है,
मौलाना कारी फहीमुद्दीन है, उन्होंने लाइन टू लाइन
देखिए
और इतना आसान कि पांचवी जमात का उर्दू जानने वाला भी उसको समझेगा,
सही है, सही है।
ऐसे शुरू करना चाहिए,
हाँ बात सही है।
असल में ये नहीं
होता, मेरा टॉपिक
मुश्किल हो जाएगी,
मेरा टॉपिक असल में ये नहीं था कि तफसीर कौन सी मुताला करें, जब टॉपिक ये आएगा मुझे जब राय देनी होगी तो उस वक्त मैं कहूंगा कि इस वक्त आसान से तफसीर कौन सी है, आम फहम कौन सी है, नौजवान के मिजाज के मुताबिक कौन सी है, उस वक्त में ये असल में बता रहा था मौलाना अशरफ थानवी का मकाम तफसीर, तफसीर आपकी तो बात ही नहीं है। आज के जो मौलवी है मदरसों से पढ़कर निकल कर आए हैं वो नहीं समझ पाते उस तफसीर को, आम मुसलमान की तो बात उसमें बहुत ज्यादा टफ है, जबान भी टफ है, टर्म भी उन्होंने बहुत मुश्किल किस्म के इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है कि कौन सी तफसीर किस किस्म की है और आप कौन सी तफसीर का मुताला करें और इस वक्त आम फहम तफसीर कौन सी है, आपके मिजाज के मुताबिक कौन सी है, टॉपिक असल में ये नहीं, टॉपिक असल में उनका दर्जा था। जब आप पूछेंगे तफसीरें कौन सी पढ़नी चाहिए मैं बताऊंगा कि दीन आगे चलता है, इस वक्त नई नई तफसीरें खूब आ रही हैं, छपती रहती हैं, बड़े लोग मेहनत करते हैं।
तुम नसीहत वसीयत किया करो और उसमें अपने वालिदैन के लिए उस कुछ रिश्तेदारों को का भी हिस्सा रखा करो, ये क्या है?
सही है। इस्लाम ने प्रॉपर्टी को तकसीम करने का हुक्म खुद इंसान को दे रखा था पहले, मरने वाला मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करके चला जाए। इसके बाद फिर इस्लाम ने उस पहले सिस्टम को खत्म करके नया कानून भेजा और उसमें फरमाया अब तुम्हें तकसीम करने की जरूरत नहीं है, अब हम तकसीम करेंगे खुद और हम बताते हैं तुम्हारे मरने पर तुम्हारे बाप को इतना हिस्सा मिलेगा, तुम्हारी माँ को इतना हिस्सा मिलेगा, तुम्हारे बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा, तुम्हारी बीवी को इतना मिलेगा, तुम्हारे खराब रिश्तेदार को, बीवी मरेगी तो शोहर को इतना। तो गया इस्लाम ने खुद यहां से हिस्से तकसीम कर दिए। ٹھیک. پہلے حکم تھا خود تقسیم کرو, اور اب حکم دیا تمہیں تقسیم نہیں کرنا, ہم خود یہاں سے حصہ بتائیں گے کس کا حصہ کتنا ہے, باپ کا اتنا, ماں کا اتنا, بھائی کا اتنا, بیوی کا اتنا, شوہر کا اتنا, سگے بھائی کا اتنا, تمام کے حصے بنا دیے. تمام کے حصے بنانے کے بعد اب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, میں اگر اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دینا چاہوں تو مجھے دینے کی اجازت ہے. تب کس کو دینا چاہتا ہوں کہ جی میں دینا چاہتا ہوں الف کو. ہاں تو ہم دیکھیں گے جی الف آپ کا کیا لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ میرا کچھ نہیں لگتا. یا لگتا ہے مگر دور کا رشتہ دار, مثلاً داماد, مثلاً داماد. کیا لگتا ہے آپ کا؟ جی داماد. کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کہ جی بہت غریب ہے یہ, میرے مرنے کے بعد اس کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب میں دے سکتا ہوں؟ تو اب اسلام کہتا ہے ہاں آپ دے سکتے ہیں اس کو. جی کیا کروں گا میں؟ اسلام کہتا ہے آپ اس کے نام پر وصیت کرو, آپ اس کے نام پر وصیت کرو. ٹھیک ہے جی, وصیت میں نے اس کے نام پر کی, باقی پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ کہ باقی پراپرٹی تقسیم ہوگی. اب یہاں سے قرآن قانون بیان کرتا ہے, تمہارے باپ کو تمہاری پراپرٹی میں سے اتنا حصہ ملے گا, تمہاری ماں کو تمہاری پراپرٹی میں سے اتنا حصہ ملے گا, لیکن یہ حصہ تب دینا جب اس کی وصیت پہلے عمل ہو چکی ہو. اگر اس نے اپنے داماد کے حق میں کوئی وصیت کی ہے, اس داماد کو پہلے دے دو, اس کے بعد پھر اس کے باپ کو حصہ دینا. اب میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ایک آدمی ہے, اس کی پراپرٹی کل 40 ہے, 40,000 مان لیں آپ چاہے 40,00,000 مان لیں, ٹھیک ہے. اس کا ایک داماد ہے جو بہت مخلوق الحال ہے, اس کی پراپرٹی میں سے اس کی بیٹی کو حصہ جائے گا مگر داماد کو نہیں جائے گا. یہ چاہتا ہے میرے داماد کو حصہ جائے, لیکن حصہ ہے نہیں اس کا. اس کی پراپرٹی میں سے حصہ اس کے باپ, اس کے بیٹے کو جائے گا, اس کا باپ کو جائے گا, اس کی بیوی کو جائے گا, داماد کو نہیں جائے گا. اب یہ کہتا ہے میں اپنے داماد کے حق میں کچھ وصیت کر سکتا ہوں؟ کہ جی کر سکتے ہیں. جی کہاں تک کر سکتا ہوں؟ تو آپ فل پراپرٹی میں سے 1/3 وصیت کر سکتے ہیں, 1/3. بہت اچھا. اور کیا ہوگا؟ کیا لگا؟ سب سنیے, جب آپ مر جائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے. اب یہ آدمی مر گیا, مرنے کے بعد اب یہ پوچھتا ہے اس کی پراپرٹی کا کیا کرنا ہے. کیا لگا؟ اس کی پراپرٹی میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. اس کے کفن دفن کا انتظام کیا, 40,000 روپے میں سے 1,000 کفن دفن میں لگ گیا, یا 40,00,000 روپے میں سے کچھ رقم اس کے کفن دفن میں لگ گئی. ٹھیک. اس کے بعد یہ پوچھا اب میری پراپرٹی کا کیا ہوگا. آپ کی پراپرٹی کا اب یہ ہوگا کہ آپ پر اگر کسی کا قرضہ ہوگا, وہ قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا. تو وہ قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا. سب قرضہ تب ڈھونڈا ہم نے, دکاندار کا, کسی کا 2,00,000 ہے, کسی کا کچھ ہے, بیوی کا مہر بکایا ہے, وہ سارا ہم نے قرضہ جمع کیا تو وہ بن گیا 9,500 روپیہ. 40,000 رقم تھی, 500 روپیہ کفن دفن میں لگ گیا, قرضہ نکلا وہ 9,500 روپیہ. تو 9,500 روپیہ ہم نے ادا کر دیا. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ کہ لگا صاحب دیکھو اس نے وصیت تو نہیں کی. ہاں جی وصیت کی ہے. کتنی؟ کہ اپنے داماد کے حق میں اس نے کہا میری پراپرٹی میں اس کو تیسرا حصہ دے دینا. تو جو ہی اس نے پراپرٹی, تو رقم کتنی باقی بچی ہے؟ 30,000. اس کا 1/3 کتنا بنے گا؟ 10,000. تو 10,000 داماد کو دے دو. 10,000 داماد کو دیا. اب 20,000 جو ہے, یہ 20,000 کیسے تقسیم کرنی ہے؟ کہ سب سے پہلے اس کے باپ کو دے دو 1/6. 1/6 اس کے باپ کو جائے گا. جو ٹھیک ہے, 1/6 اس کے باپ کو جائے گا. دے دیا اس کے باپ کو. اولاد اگر ہے ہی نہیں تو پھر اب یہ سارا اس کے باپ کو ہی جائے گا. تو اب اس قرآن یہ کہتا ہے کہ وصیت پر عمل کرنے کے بعد باقی پراپرٹی تم تقسیم کرنا والدین میں.
اور جو ہے 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 ج Çekiliyor.